أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دل میں ایک سمندر ہے اور دل ہے قبلہ رو، چار سمت سناٹا ایک صدائے اللہ ہو. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ یکتا ہے، یگانا ہے، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کمال کے درجے پر ہے. اس نے جو چاہا وہ کیا اور وہ جو چاہے گا کرے گا. عرش و کرسی، لوح و قلم، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہ ہر بات جانتا ہے، سمندروں کا پانی، صحراؤں کی ریت، درختوں کے پتے اور میدانوں کے ذرے تک اس کے علم میں ہیں. جو کچھ اس عالم میں ہے اسی کی مرضی اور اسی کے ارادے سے ہے. کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اچھی ہو یا بری، غم ہو یا خوشی، اسی کی قدرت، ارادے اور حکم سے ہوتی ہے. وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر آواز کا سننے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا ہے. وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے، وہی خالق ہے اور وہی حاکم ہے. سورہ اعراف میں فرمایا کہ تخلیق اسی کی اور حکم و فرمان بھی اسی کا. دنیا بنانے والے نے دنیا تخلیق کی. اس کی مخلوقات میں ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حضور اس طرح دعا کریں کہ اے میرے رب، ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے. یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور ہم گمراہ ہوئے بغیر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے شروع میں اپنا نام لینے کی ہدایت کر کے ہمارا رخ ہر کام میں خود اپنی طرف پھیر لیا، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. حد یہ ہے کہ ہمارے ذاتی دنیاوی کام بھی بسم اللہ کہہ دینے سے دینوی بن جاتے ہیں. گویا ایک مختصر سا جملہ پڑھنے سے ہماری دنیا دین سے بدل جاتی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، حد یہ ہے کہ لقمہ لینے سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں، گویا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ رزق حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. ذرا سی زبان کی جنبش سے ہم نے دین بھی نبھا دیا اور دنیا کو بھی ہاتھ سے نہیں گنوایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کے اور دین اور دنیا ساتھ ساتھ نبھانے کے کیسے کیسے اکثیر نسخے سجھائے. پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی کہیں ہو جائے تو اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے محبت کرنے والے اور پالنے والے رب کے ہم کیوں نہ گنگائیں، کیوں نہ اس کی حمد و ثنا کریں. لیکن ہمیں اس بات کا سلیقہ کہاں.
کروں جو حمد سلیقہ نہیں بیان کے لیے، کروں جو حمد سلیقہ نہیں بیان کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے، کروں جو ہم.
اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں خود اپنی حمد و ثنا کرنا سکھایا. انہوں نے بتایا کہ یوں کہو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ دعا سورہ فاتحہ ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے مختصر مگر معنی کے اعتبار سے جیسے کوزے میں دریا بند ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بتایا گیا کہ حمد و ثنا در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی حاکم عدل کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا ہے یا کوئی حسین و جمیل ہے، تو تعریف کا اصل حقدار خود حق تعالی ہے، کیونکہ یہ اسی کا عطا کیا ہوا تحفہ تو ہے اور وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس اقرار کے بعد ہم نے گویا عہد کر لیا کہ ہم اس کے سوا کسی حاکم، کسی بادشاہ یا با اقتدار ہستی کے ثناخواں نہیں بنیں گے اور اس کے سوا کسی دوسرے پر انحصار نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، لہٰذا ہم اس کے علاوہ کسی اور سے مہربانی کی توقع بھی نہیں رکھیں گے۔ وہی تو مالک یوم الدین ہے، تو روز جزا اسی کے آگے ہمیں اپنے اعمال پیش کرنا ہے۔ اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا بھگتنی ہے، اور جب یہ بات طے ہے کہ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تو ہمیں کسی برے کام کی جسارت اور جرات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے اور نہ کسی سے اپنے کاموں میں مدد چاہیں گے۔ ہم پر کیسا ہی برے سے برا وقت کیوں نہ آن پڑے، ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، خواہ وہ کسی پیر فقیر کا آستانہ ہو یا بڑے سے بڑے جبار و قہار بادشاہ کی بارگاہ۔ ہم اپنے ہر کام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہیں گے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور مستقیم راستے پر چلا، جو ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ کبھی تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ کبھی سیدھی اور مستقیم راہ سے بھٹکے۔ جب ہم سچے دل سے صرف اور صرف اللہ کی حمد کریں گے، تو ہم دوسرے انسانوں کے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ ہمارے تمام فیصلے اللہ کے قوانین کے مطابق ہوں گے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ نظر جن کی خدا پر ہو، بھروسہ دست و بازو پر، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ ہم سب اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظر اس مہربان آقا پر ہوتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتوں سے نوازا اور پھر ہم سے پوچھا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق دیا۔ بس تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ بے شک وہ اگر چاہے تو ایک قطرے کو دریا کر دے، اس کی قدرت ہے کہ ایک ذرے کو صحرا کر دے۔ اپنے الطاف کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک کن کہہ کے وہ کونین کو پیدا کر دے۔ اور جب خدائے بزرگ و برتر نے کن کہہ دیا، تو دنیا بن کر تیار ہو گئی، زمین کا رنگین فرش بچ گیا، آسمان کی چھت اپنی بلندیوں کے ساتھ قائم ہو گئی، چاند سورج روشن کر دیے گئے، تاروں کے قمقموں نے رات کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، گھوڑے، ہاتھی، مچھلی، فاختہ، کبوتر، غرض کے سارے جاندار زمین پر، سمندر میں اور فضا میں سانس لینے لگے، کہیں دریا کی موجیں تو کہیں اونچے اونچے پہاڑ، غرض محفل کائنات سج کر سنور کر اس کا انتظار کرنے لگی جس محفل کو رونق دینے آنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اس ہستی کا ذکر کیا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ پروردگار، اس طرح تو زمین میں فساد ہونے کا ڈر ہے۔ جواب ملا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ مہو خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب زمین پر آدمی آیا۔ تو تمام کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مملکت یعنی زمین میں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے سوچنے سمجھنے کی توفیق دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، اختیارات دیے اور زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ میری سلطنت میں نہ تم مختار ہو نہ کسی دوسرے کے بندے، اور نہ میرے سوا کوئی دوسرا تمہاری اطاعت عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ دنیا کی زندگی جس میں تمہیں اختیار دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے امتحان کی ایک مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا، اور میں تمہارے اعمال پرکھنے کے بعد ہی فیصلہ کروں گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ تمہارا صحیح رویہ فرما برداری کا ہوگا، جس کا انعام دنیا میں امن و امان اور آخرت میں راحت اور جنت ہے۔ تمہارا غلط رویہ نافرمانی کا ہوگا، جس کے بدلے آخرت میں رنج و مصیبت اور دوزخ نصیب ہوگی۔ یہ بات سمجھا کر کائنات کے مالک نے آدم و حوا کو دنیا میں جگہ دی اور فرمایا، یاد رہے تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہوگا، دنیا میں تمہیں ہماری ہدایتیں ہمارے قاصدوں کے ذریعے پہنچتی رہیں گی۔ انہیں قاصدوں کا نام پیغمبر پڑا، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، کیونکہ وہی سب سے پہلے انسان تھے جو سب سے پہلے زمین پر آئے، اور وہی اللہ کا قانون سب سے پہلے دنیا میں لائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزارہا پیغمبر ہزارہا برس تک آتے رہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا، جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا۔
بارہ ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، ہم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، ہم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کامل کو بھیجا، جس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت و رسالت کا منصب اب اور کسی کے لیے باقی نہیں رہا، قیامت تک کے لیے ان کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت کافی ہے، اس میں اب نہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ترمیم۔ پھر فرمایا کہ تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہو اور میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو۔ پھر فرمایا جو کچھ میں نے پیدا کیا سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے، اور اگر ان کا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو کچھ بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔
میرے رسول، تیرے واسطے تیری خاطر زمین بنائی گئی، آسماں بنائے گئے، مکان بنائے گئے، لا مکان بنائے گئے، غرض کہ تیرے لیے سب جہاں بنائے گئے۔ وہ تیری ذات ہے جس پر خدائے کون و مکان درود بھیجتا ہے اور سلام بھیجتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اسے یہ دکھانا مقصود تھا کہ وہ بچہ جس کی ظاہری تعلیم و تربیت کے کوئی آثار نہ تھے، اس کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس امی کو خود اللہ تعالیٰ نے دین حق کی تعلیم دی اور دنیا بھر کا رہنما بنایا، اور اس زمانے میں بنایا جبکہ عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کے زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باگ جیسے۔ ایسے ہی لوگوں میں آپ کا بچپن گزرا، انہی میں پل کر آپ جوان ہوئے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول رہا، لیکن شروع ہی سے آپ کی عادتیں ان سب سے مختلف رہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی سے بد کلامی نہیں کی، آپ کی زبان میں سختی نہیں بلکہ ایسی شیرینی تھی کہ جو سن لے گرویدا ہو جائے۔ برسوں سوداگری کرنے کے باوجود آپ نے کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے پر خرچ نہیں کیا، اسی لیے ساری قوم آپ کو امین کہتی تھی اور اپنا قیمتی مال آپ کے پاس رکھواتی تھی۔ بد اخلاقوں میں وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، سنگ دلوں کے درمیان نرم دل تھے، ویشیوں کے درمیان صلح پسند تھے۔ غرض اس ماحول میں اللہ کے نبی ایسے ممتاز نظر آتے جیسے اندھیرے میں شمع یا پتھروں کے ڈھیر میں ہیرا۔ وہ جہالت اور بد اخلاقی کے اس سمندر سے خود نکل جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس ماحول میں کچھ بھی تو انہیں اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہ آتا۔ وہ ہیرا کی خاموشی میں چپ چاپ سوچ میں ڈوبے بیٹھے رہتے، اور ایسی طاقت کو تلاش کرتے جو ساری دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کو مدد کے لیے پکاریں، کس سے ہدایت مانگیں، کس کے آگے سر جھکائیں، اپنی شب بیداریاں اور آہوزاریاں کس کے نام کریں۔ وہ کون تھا جس نے ان کی روح کو بےکل کر رکھا تھا؟ وہ کون سا سوال ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ملتا؟ کہاں ہے وہ نور جو اندھیرے میں راستہ دکھا دے؟ اور آخر کار ایک شام ڈوبتے سورج کی زرد دھوپ میں حدت شوق اور گرمی طلب نے غار ہیرا کے پتھر دل کو پگھلا دیا، پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دی، اللہ کا مقدس فرشتہ اللہ کا کلام پڑھنے کو کہہ رہا تھا، وہ کلام جس میں زمزم کی تراوٹ اور کوثر کی شیرینی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ کلام سنتے ہی روح سیراب ہو گئی، دل بیتاب ٹھہر گیا، ہر سوال کا جواب مل گیا، تمام گتھیاں سلج گئیں، ہیرا کے پتھروں سے روشنی پھوٹ نکلی، تب اللہ کا رسول اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوؤں کو بنایا، بہت دن کے سوئے ہوؤں کو جگایا۔ آپ نے قوم سے خطاب کیا، آپ کے مخاطب آپ کے اپنے لوگ تھے، اور آپ کا یہ پیغام قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے تھا۔ یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں تھا، یہ ہدایت کوئی نئی ہدایت نہیں تھی۔ آپ سے پہلے کے تمام رسول یہی پیغام لے کر آئے تھے، فرق اتنا تھا کہ وہاں الفاظ بکھرے ہوئے تھے، یہاں ایک ہی مصرے میں پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہ موتی تھے تو یہ مالا تھی، وہ پتیاں تھیں تو یہ پھول تھا، وہ ذرے تھے تو یہ چٹان تھی، وہ قطرے تھے تو یہ سمندر تھا، وہ نقطے تھے تو یہ خط مستقیم، وہ ابتدا تھی تو یہ انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری بار اپنے بندوں سے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، جو قوانین وضع کرنے تھے کر دیے، جو راستہ دکھانا تھا نبی آخر الزمان کے ذریعے دکھا دیا۔ اب نہ کسی ہادی کا انتظار ہے، نہ کسی دوسرے نظریے کے سامنے سر جھکانے کا سوال، اور نہ ہی ہمیں مانگنے کی روشنی درکار ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی سیدھا سچا راستہ ہے تو وہ یہی صراط مستقیم، جس پر آج بھی ہمارے اچھے رسول کے قدم جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔
میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول، کر مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال، اپنے قدموں کی دھول، میرے اچھے رسول۔ تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس، چارہ اختلاج سبز گنبد کے پاس، اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں، اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس۔ تخت مانگوں نہ سیج، کوئی پروانہ بھیج، کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول۔ میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ، میرا گزرے آسار تیرے ساون کے ساتھ، ابرے رحمت گواہ بہ گئے سب گناہ، جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ، راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام، اب نہ ہو کوئی بھول میرے اچھے رسول۔ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔
ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ نام میں کہ اور وہی ذات گرامی ہے جس نے زمین پر تمہیں نائب یا خلیفہ ٹھہرایا۔ آپ نے بھی لوگوں کو بتایا کہ اس ذات اقدس کی قسم، نبی کے دعوی نبوت پر مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے ثبوت چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میں 40 برس تک تمہارے ساتھ رہا ہوں، میرے دن رات تمہارے ساتھ گزرے، تم اپنے دل و دماغ سے خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ دل آپ کی طرف جھک گئے، دماغ قائل ہو گئے، مگر زبان آپ کے خلاف بولی، وہ حق کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے رسول حق منوانے پر اصرار کرتے رہے۔ مخالفت یہاں تک بڑھی کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، چچا ابو طالب نے سمجھانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور یہ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں اللہ کا کلمہ اس کی مخلوق تک نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ اللہ کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا میں کم از کم اس کوشش میں اپنی جان دے دوں۔ یہ اٹل ارادے دیکھ کر چچا خاموش ہو گئے۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ کہف میں کہ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، لیکن جو ایمان نہ لاتا آپ اس کے غم میں گھلنے لگتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مشرکوں کی زیادتیاں عروج پر تھیں۔ آپ جب قریش کی سختیوں سے تنگ آ گئے تو طائف اس لیے گئے کہ شاید وہاں والے کچھ مدد کریں، لیکن وہاں ہوا یوں کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے نڈھال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برسانے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں جو جو پریشانیاں آپ نے اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں آپ نے جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ آپ کا ہو گیا۔ کتنا دردناک اور المناک منظر تھا وہ۔
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں اس روز اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ شافعِ محشر خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔